الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انٹروڈکشن اور عرفان یا آشنائی و تعارف علم عرفان کا 17واں درس اور نشست آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں گفتگو ہماری اصطلاحات کے بارے میں ہو رہی تھی کہ اصطلاح کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور بغیر اصطلاح جانے ہوئے کسی علم میں کودنا در حقیقت اس علم کو ضرب لگانے کے مترادف ہے، اور کوئی بھی انسان بغیر اصطلاح سے آشنائی حاصل کیے ہوئے اگر علم کی ترویج کرتا ہے یا سمجھتا ہے، اول تو سمجھ نہیں پائے گا، اور اگر وہ کسی طریقے سے اعلیٰ ترچھا انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے تو وہ اس کی تفہیم نہیں کر سکے گا، نہ فہم ہوگا نہ تفہیم ہوگا. اس بنا پر لازم و ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ اصطلاحوں سے آشنائی حاصل کرے، اور کل اس کے بارے میں ہم 16 درس میں گفتگو کر چکے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ ایک فرقہ پیدا ہوا کہ جس نے جو ہے وہ ظاہر گرائی کو اہمیت دی. ظاہر گرائی یعنی اپنے ظاہر کو، اپنے عادات و اطوار اور اپنے جسم اور لباس اور اپنے حرکات و سکنات ظاہری کو آلودہ گناہ کرنا شروع کیا، جس کو فرقہ ملامتیہ کہا گیا ہے، جس کی نہ صرف عرفا نے مذمت کی ہے بلکہ مکتب اہل بیت نے اپنی تعلیمات میں اس کی پرزور مذمت کی کہ انسان کوئی ایسا رویہ، اخلاق، کردار، لباس یا زبان اور لہجہ اختیار نہ کرے کہ جس سے اس کے ظاہر پر، اس کے بدن پر، اس کے دین، اس کے مکتب، اس کے عقائد پر اور اس کے کردار پر انگلی اٹھے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے کہا کہ کچھ ایسے غلط مکاتب پیدا ہوئے، یہ رجحان مکاتب نہیں رجحان پیدا ہوئے، نظریاتی رجحان، رندی، لاوبالیگری، قلندری، قلاشی وغیرہ اور ملامتی، در حقیقت وہ اسی قسم کی ایک شاخ ہیں، اور جس کے بارے میں ہم نے 2-3 اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے. کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی نے ملامت گیری یا فسق کو یا فاسق امور کو ظاہر کرنے کے بارے میں جو ہے محکوم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور اس نے ریاکاری کو تقدس کا جامہ پہنانے والوں کی بھی مذمت کی ہے کہ جو لوگ ریاکار ہوتے تھے، ظاہر میں گناہ کا لبادہ اوڑھ کر دل میں اپنے آپ کو پاکیزہ تصور کرتے تھے، یہ تظاہر جو ہے اور تقدس کا، ٹھیک ہے نا، اس کی مذمت کی ہے. دلا دلالت خیرت کو نم براہ نجات مکن بے فسق مباحات و زود ہم مفروش. کہتے ہیں اے دل، اگر تو چاہتا ہے کہ میں راہ نجات اور خیر کی طرف تیری رہنمائی کروں تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی فسق پر مباحات. فسق کیا ہے؟ فاسق اسے کہتے ہیں. فسق کہتے ہیں گھٹلی کا، بیج کا نیوے سے باہر آنا، اس کو فسق. فاسق کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ دین کی حقیقت سے باہر آ جاتا ہے. دین نے جو ظاہری پردہ شرم و حیا اور اسلامی تعلیمات کو انجام دینے کا رکھا ہے، وہ اس کو پھاڑ کر، توڑ کر، قوانین کو پامال کر کے باہر آ جاتا ہے. فسق فاسق یعنی کھلم کھلا گناہ انجام دینے والا، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. کوئی داڑھی مونڈ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی بے پردگی کر رہا ہے، یہ فاسق ہے. فاسق یعنی کھلم کھلا دین کے پردے اور حیا کے پردے کو پھاڑ کے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں دلا دلالت خیرت کنم بے راہ نجات مکن بے فسق مباحات و زود ہم بفروش. اے دل، میں تجھے راہ نجات کی دعوت دوں تو کہتے ہیں کہ وہ مد مقابل حافظ کے کون ہیں؟ وہ افراد ہیں کہ جو ان چیزوں کا اہمیت دے رہے ہیں. کہتے ہیں مباحات مت کرو، فخر فروشی مت کرو، خوش مت ہو اپنے فاسقانہ انجاموں پر، اور اپنا زہد جو تمہارا تقویٰ ہے اس کو نہ بیچو لوگوں کی چند گالیوں کے عوض، چند فوش کلمات کے عوض وہ تمہیں برا کہیں اور تم اپنے آپ کو اچھا سمجھو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان معمولاً کبھی کبھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے برخورد کرتا ہے، ایسے لوگوں سے ملتا ہے کہ جو بظاہر بہت اپنے آپ کو برا فیل کروا رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، اور پھر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ملامت گیری ہے. لیکن کہتے ہیں کہ شہید مدلی فرماتے ہیں کہ لیکن مولانا رومی نے فرقہ ملامتیہ کی دفاع کیا ہے کئی ایک جگہ، یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ لیکن یہاں پر مولانا رومی نے غلطی کی ہے بظاہر جیسا نظر آتا ہے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے مد مقابل جو ہے فرقہ ملامتیہ کی غلطی کی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ لیکن چونکہ وہ ایک صوفی تھے، ٹھیک ہے نا، عارف بمانا ہے، کامل نہیں تھے، واصل نہیں تھے، لہذا یہ بات ممکن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے گا کہ صوفیہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور عرفا بھی کہ مکتب اہل بیت کی روحانی ہدایت کے بغیر اصلا کسی کا جو ہے قرب خدا تک پہنچنا محال ہے۔ اسی لیے روحانی سلسلوں کو امام علی سے جوڑتے ہیں، ولایت کو امام علی سے قرار دیتے ہیں، ان کے ولایت بیت گدہ نشینی اور اس قسم کے جو سلسلے ہیں وہ سب روحانی ہدایت ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مولانا رومی کا اشعار نقل کیے کہ ہین ز بدنامان نبایت ننگ داشت، ہوش بر اسرارشان باید گماشت، ای بسا زر کے سیاہ تابش کنند، تا شود ای من ز تاراج و گزند۔ کہتے ہیں کہ جو تمہیں بدنام لوگ نظر آ رہے ہیں، جو جنہوں نے گناہ کا لباس پہنا ہوا ہے، گناہ کا تظاہر، گناہ کو عمل میں انجام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے تم دل چھوٹا مت کرو، بلکہ ان کے افعال پر جن کی اسرار کو تم نہیں سمجھ سکتے ان کی عقل کی داد دو کہ یہ جو حرکتیں انجام دے رہے ہیں بظاہر بری ہیں لیکن حقیقتاً بہت اچھی ہیں، یہ بہت باہوش و باعقل مند ہیں۔ ای بسا زر کہ سیاہ تابش کنند، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی چمکدار چیز جو ہے وہ بھی سیاہ پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی سیاہ چیز جو ہے وہ بھی چمکدار ہو جاتی ہے۔ یعنی وہی کہ ایک انسان جو ہے مردہ ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، ایک زندہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں مردہ ہوتا ہے۔ تا شود ایمن زتارا جو گزن، کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ایسے افراد کو، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایسے افراد کو جو ہے وہ آپ برا مت کہیں، وہ ان کے پیچھے ایک فلسفہ، ایک حکمت، ایک اسرار پوشیدہ ان میں۔ کہتے ہیں لیکن عرفا نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے اور فقہا نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے کہ اور اسلامی روایات و فقہ نے بھی اس چیز کی شدت سے اس کی نفی کی ہے، بلکہ بعض اوقات شرط تک قرار دیا گیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ملامت کی جائے، سرزنش کی جائے، جو آپ کے کردار کو داغدار بنائے، آپ کی اجتماعی شان و شوکت کو، عزت و ناموس کو پر بٹا لگائے، لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اور گویا مومن کو یہ حق نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے جو اس کی شان و شوکت کے منافی ہو، لہذا بہت سے عرفا نے جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے، چونکہ یہ خود ایک بلا ہے، لہذا شیخ محترم نے خاص طور پہ اس کو یہاں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال یہاں پر دونوں قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، موافق بھی اور مخالف بھی۔ اور اب کہتے ہیں کہ اس کو آگے گفتگو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاحات جو استعمال کی گئی ہیں علم عرفان میں، کہتے ہیں اصلاحات زیاد ہیں اور یہ سب جو ہیں عرفان نظری سے زیادہ مخصوص اور مربوط ہیں، یعنی جہانبینی عرفانی، اور کہ جس میں ہستی اور وجود کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ بعض جو اصطلاحات ہیں وہ عرفان عملی سے متعلق ہیں، یعنی سیر و سلوک سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا، سیر و سلوک عرفانی سے۔ یہاں پہ انسان جو ہے، یعنی یوں کہوں کہ زیادہ تر عرفانی اصطلاحات انسان کی اپنی ذات اور عمل اور اس کی کیفیات اور تجلیات سے متعلق ہیں، جس طرح روان شناسی یا نفسیات انسان کے اندر سے بحث کرتا ہے، وہ انسان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس حالت کے پیچھے اس کی فکر، اس کے عقائد و نظریات، اس کی تھیم کو دیکھتا ہے اور اس سے بحث کرتا ہے۔ وہ ہاتھ ایسے کیوں اٹھایا اور ایسے کیوں رکھے پہ بحث نہیں کرتی نفسیات، بلکہ اس فکر پہ بحث کرتی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ ایسے اٹھا یا ایسے رکھا گیا ہے، اس سے بحث کرتی ہے۔ یعنی در حقیقت اخلاق بھی یہی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے لیے نازیب کلمات استعمال کیے، کسی کی توہین کی، اہانت کی، کوئی برا رویہ اختیار کیا، تو ٹھیک ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس سے زیادہ قابل علاج کیا ہے بات، قابل اصلاح کہ وہ فکر جس کی وجہ سے آپ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ پس اس بنا پر اصطلاحات عرفا جو ہیں، عرفان جو ہے وہ عرفان نظری سے بھی متعلق ہیں اور عرفان عملی سے بھی، یعنی انسان کے سیر سلوک اور ان کے انسان کی تجلیات و کیفیات سے متعلق ہیں۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم کچھ اصطلاحوں کو یہاں پر بیان کریں گے۔ پہلی اصطلاح کہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وقت، اور بو علی سینا نے بھی اشارات نامی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ قشیری نے وقت کے بارے میں جو بیان کیا ہے کہ وقت ایک مفہوم نسبی و اضافی ہے، یعنی ہر وہ حالت جو عارف پر وارد ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ اور اس عادت، اس حالت کے طاری ہونے کے نتیجے میں وہ ایک خاص رسپانس کرتا ہے، ایک خاص بیہیویئر شو کرتا ہے، ایک خاص عمل اس کے اعمال، اس کے اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتا ہے۔ بس وقت کیا ہے؟ ایک مفہوم نسبی اور اضافی ہے، یعنی ہر عارف کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہوگی۔ مثلا ایک وقت کیا ہے، مثلا ابھی 11:25 ہو رہے ہیں، آپ کی گھڑی میں بھی 11:25 ہو رہے ہیں، میری گھڑی میں بھی، پورے پاکستان کی گھڑی میں اس وقت 11:25 ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے، کیا ہے؟ وقت حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت زوال، ہاں یہ مختلف ہو سکتا ہے، کراچی میں مثلا 12:54 پہ ہو سکتا ہے، آج 12:55 ہو سکتا ہے، حیدرآباد میں چلے جائیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے، سندھ میں اور پہلے ہو جائے، پنجاب میں چلے جائیں اور پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اضافی وقت ہے، نسبی وقت ہے، یعنی جہاں جس جغرافیائی تبدیلی کے لحاظ سے زوال ہوگا وہ وقت ہوگا۔ مفہوم نسبی و اضافی کا مطلب، یعنی ہر عارف کے لیے اپنی خاص کیفیت ہے، سب کو ایک لکڑی سے ہانکا نہیں جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہوں کہ اگر فلاں عارف پر یہ کیفیت آئی تو سب پہ یہی آتی ہے، نہیں، سب کے دل کی کیفیت الگ ہے، ایمان کے مراحل الگ ہیں، ایمان کی پختگی اور سلامت الگ الگ ہے، لہٰذا اس کی کیفیت بھی الگ ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ہر حالت جو عارف پر عارض ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے، کہ جس کے نتیجے میں وہ کچھ بیہیویئر، اخلاق و کردار یا کسی رویے کو ظاہر کرتا ہے، اس خاص حالت کو عرفا کی زبان میں وقت کہا جاتا ہے، کہ جو ایک خاص ریئیکشن شو کرتی ہے، خاص حالت اور خاص ریئیکشن اس کے نتیجے میں شو کرنا، اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں یہ وقت عارف ہے، وقت عارف ہے یعنی اس پر ایک خاص کنڈیشن ہے، ایک خاص جلوہ ہے خدا کی جانب سے، خاص نورانیت ہے اس کے اسماء جلالہ کا، اسماء رحمانیہ کا، اسماء جلالہ کا، ٹھیک، اسماء حسنہ کا، تو اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ مقبنی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ اسماء جلالہ کا زیادہ اثر رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اسماء رحمانیہ کا زیادہ اثر رکھتے تھے۔ ہر نبی پر ایک خاص جلوہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں استقامت ہے، جہاد ہے، لڑنا ہے، طاقت ہے، سامراج اور طاقتوں سے ٹکرانا ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد کی اصلاح ہے، سختیاں ہیں، مبارزہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ رحمانی اور رحمانی جلوے زیادہ ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ جلالی جلوے زیادہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وقت عارف کیا ہے؟ وقت عارف وہ خاص حالت جو عارف پر آتی ہے، جلوہ خدا کی صورت میں، نور خدا متجلی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خاص کیفیت و بیہیویئر اس کے اعمال سے سرزد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسی حالت میں دو عارف ایک ساتھ بیٹھے ہوں، لیکن دونوں کی کیفیت الگ الگ ہو، ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک عارف کسی اور کیفیت میں ہے اور ایک عارف کسی اور کیفیت میں۔ جیسے اس کلاس میں مثلا آپ جو ہیں وہ کسی اور کیفیت میں ہیں، اور قبلہ جو ہے وہ کسی اور کیفیت میں ہے، موصوف کسی اور کیفیت میں، جناب کسی اور کیفیت میں، ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے۔ ہو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنے ٹیبلٹ میں اس کو پڑھ رہا ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے۔ یہ کیا، یہ آپ کا وقت ہے کہ جس میں آپ جو ہیں ایک خاص ریئیکشن شو کر رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے، صحیح، یعنی ہر ایک کے، منفی انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر ایک خاص جو ہے ریئیکشن شو کر رہا ہے، وہ ریئیکشن کیا ہے، وہ وقت ہے جس کے نتیجے میں یہ ریئیکشن آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقی عارف وہ جسے وقت شناس ہونا چاہیے۔ اور جیسے وقت شناس ظاہری ہوتا ہے نا، مؤذن کے لیے کہ وقت شناس ہونا چاہیے اسے، کہ بھائی فجر ہوئی نہیں ہوئی، ظہر ہوئی نہیں ہوئی، زوال ہوا، مغرب ہوئی نہیں ہوئی، وقت شناس ہو جبھی تو اذان دے گا۔ پہلے زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی وقت شناس، آج کل تو ٹھیک ہے گھڑی میں الارم لگا دیا آپ نے اذان کے لیے، پہلے سے بتا دیتا ہے جانا اذان وقت ہو، اذان کا وقت ہو گیا، اب تو ایپس آ گئی ہیں ایسی کی جو آپ کو بتا دیتی ہیں. تو کہتے ہیں لیکن عارف وہ ہے جسے وقت شناسی، یعنی کون سی کیفیت جو ہے اس پر عارض ہو رہی ہے تاکہ وہ اسی کے مطابق عمل کر سکے. پتہ چلا اس کو کوئی اور کیفیت آئی اور اس نے عمل کوئی اور کیا، گاڑی الٹ گئی اس کی، پتہ چلا. ہو یعنی ہاں وہ حالت جو غیب سے خدا کی بارگاہ سے اس پر نازل ہوئی ہے، عارض ہوئی وقتی طور پر، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس حالت کے لیے اپنے آپ کو ایک تو تیار کرے اور اس کی نوعیت کو جانے، وہ کس قسم کی، کس کائنڈ کی ہے. لہذا عارف جو ہے وہ وقت شناس ہونا اس کے لیے لازمی ہے. اگر وقت شناس نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح عرفان حاصل نہیں کر سکتا. لہذا بعض عرفا نے کہا ہے کہ عارف ابن الوقت ہوتا ہے. ابن الوقت ہوتا ہے، ابن الوقت ہماری ہم اردو ادب میں منفی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اردو ادب میں ابن الوقت کسے کہا جاتا ہے؟ فرصت طلب، یوں یوں کہوں جگاڑیا جس کو عرفی زبان میں کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ منفی لفظ ہے. یعنی اور تھوڑا سا اور اس کو عامیانہ کروں، اپنا الو سیدھا کرنے والا، جہاں موقع ملے گا اپنا الو سیدھا کر کے چلتا بنے گا، اس کو ابن الوقت. فلاں ابن الوقت ہے، یعنی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ کو بھی سلام، آپ بھی خوش، آپ بھی بہت اچھے، کسی کو برا نہیں کہے. ابن الوقت اسے کہا جاتا ہے اردو ادب میں. لیکن عرفان میں ابن الوقت کسے کہا جاتا ہے؟ جو وقت شناس ہوتا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیز فردا گفتن ارچرتے طریق. کہتے ہیں صوفی اے رفیق اے دوست، مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ تم عرفان پر قدم رکھنا چاہتے ہو، عرفان اور صوفی اختیار کرنے والے کو ابن الوقت ہونا چاہیے، اپنا وقت شناس ہو کہ کون سی کیفیت، اس کیفیت کے نتیجے میں کون سا عمل اس سے ہونا چاہیے. نیز فردا گفتن از شرط طریق، کہتے ہیں کہ فردا آنے والی نہیں ہے کہ تم کو اچھا ایک چانس اور ایک چانس اور ایک چانس، تین چانس دیے خضر نے موسیٰ کو، تینوں میں جلد بازی دکھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، کار حرام اور بیہودہ انجام نہیں دیا، کار بے مقصد انجام نہیں دیا. لیکن کیا ہے کہ عزیز نگرامی، یہاں کار بیہودہ سے مراد وہ اردو والا بیہودہ نہیں ہے، وہ فارسی والا بیہودہ، یعنی بے مقصد کام. اردو میں بیہودہ غیر اخلاقی کام کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہیں کیونکہ ہم فارسی پڑھیں تو فارسی اصطلاحیں زبان پہ آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ ادھر ادھر ہوتے تو مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب نے فارسی شعر کا ترجمہ کیا تھا اور اس کو اردو ترجمہ کر دیا، سادہ سا، وہ اس کو اردو ادب میں نہیں ڈھال سکے، سادہ ترجمہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر حضرت عباس کی توہین کا الزام لگ گیا. حالانکہ ان کا مقصد وہ نہیں تھا، صرف جو ہے اردو ادب سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے کامل طور پر جلدی میں مصائب میں مثلا وہ نہیں بیان کر سکے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ لوگ انہوں نے ان پر تہمتیں لگانے شروع کر دی کہ انہوں نے حضرت عباس پر مثلا تہمت لگائی ہے، حضرت عباس نے گناہ کیا ہے. تو اسی طرح کہ میں نے کہا اس کی اصلاح کر دوں تاکہ بعد میں اس کی پکڑ نہ ہو سکے، کیونکہ ہم فارسی اصطلاحیں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات فارسی اصطلاحوں کو اردو میں لے کے آتے ہیں جیسے انگلش میں لے کر آتے ہیں، اور کبھی ہم جو ہیں اس چیز کو برا تصور نہیں کرتے. تو ہمیں تھوڑا سا آشنا ہونا چاہیے فارسی اصطلاحوں سے اور کروانا چاہیے. لہذا کار بیہودے سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کوئی کار بیہودے نہیں، کار بے مقصد انجام نہیں دیا، سرزنش نہیں ہو سکتی. صرف یہ کہا جائے گا تھوڑا سا بے صبرپن آپ نے دکھایا، کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو پھر ان کو بہت سے اثرات مل جاتے. تو کہتے ہیں کہ کل نہیں ہے، آج ہی ہے، جو کچھ کرنا ہے اپنی حالت کو پہچانو. اور اس کو اشارے عرفانی میں دم یا عیش نقد کہا جاتا ہے. دم یعنی سانس، یعنی حیات، یعنی تم اگر اس لمحے زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس دم خدا سے، اس سانس سے جو آکسیجن آ رہی ہے، اسے استفادہ کرو. انسان ہوتا ہے نا سویمر، اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے نا پانی سے باہر نکالنے کا، وہ کوشش کرتا ہے ایک لمبی سانس سے دوبارہ پانی مل جائے. سویمر جو ہوتے ہیں جب وہ تیراکی کر رہے ہوتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد یا رائٹ یا لیفٹ اپنے سر کو گھما رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلسل سانس لے رہے ہوتے ہیں. یا اگر بٹر فلائی یا دوسری اگر سوئمنگ کر رہے ہیں تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد جب اوپر اٹھتے ہیں تو اس دوران کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ وہ سانس لے سکیں. تو کہتے ہیں دم کہا جاتا ہے, دم یعنی سانس لو جو ابھی موقع میں, اگر یہ سانس تم نے نہیں لی یہ تمہارا لمحہ مر جائے گا, یہ وقت مر جائے گا, تم مردہ ہو جاؤ گے اس میں. اور اسی کو کہا گیا ہے کہ اغتنمو فرص الخیر, جو خیر کی فرصتیں ہیں اور لمحات ہیں, اپورچونیٹیز ہیں, ان کو غنیمت شمار کرو, یہ آئیں گے اور چلی جائیں گے. فتعرضوا لہا, ان سے ملو, ان کے لیے دروازہ کھولو, فرصت آئے گی, کھٹکھٹائے گی دروازہ, اور اس کے بعد جب دروازہ نہیں کھولو گے ناراض ہو کے چلی جائے گی, کسی اور کے پاس چلی جائے گی. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ دم ہے یہ, سانس ہے یہ, یا عیش نب. ایک عیش ہے کہ جو آپ کہیں گے کہ 10 سال کے بعد جب میں پڑھ لوں گا, لکھ لوں گا, کما لوں گا تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام کروں گا. ایک عیش نقد ہے, یعنی موجودہ نقد سے مراد کیا ہے, موجودہ عیش ہے. یعنی اگر تم وقت شناس ہوئے, تم نے اپنی کیفیت کو پا لیا, سمجھ لیا کیا ہے کہ تم عیش نقد کے مالک ہو جاؤ گے, تمہیں ابھی کرنا کیا ہے, تم اپنے اس لمحے کو, اس وقت کو, اس کیفیت کو زندہ کر دو گے. لیکن اگر نہیں پہچانے, وقت شناس نہیں ہوئے, ابن الوقت نہیں ہوئے, یہ ضائع ہو جائے گی. لہذا بہت زیادہ حافظ شیرازی نے عیش نب اور دم کو غنیمت شمار کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کلام کیا ہے. کہتے ہیں کہ بہت سے افراد جو ناوارد تھے عرفان میں, نابلد تھے یا مغرض تھے, منفی سوچ رکھنے والے تھے, انہوں نے حافظ شیرازی پر فاسق اور فاسقیت کی یا ملامندیت کی تائید کرنے کی تہمت لگائی ہے کہ حافظ نے جو ہے وہ ملامت فرقے کی تائید کی ہے اور فسق کی تائید کی ہے, یا انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ حافظ درحقیقت ایکیورزم کا ماننے والا. ایکیورزم یہ یونانی ایک فلسفی تھا جس نے لذت گرائی کا ایک فلسفہ پیش کیا تھا اور قبل مسیح زندگی گزارنے والا تھا, غالب نہیں حضرت عیسیٰ کے بعد کا ہے, 234 یا ایسی کوئی اس کا سال بنتا ہے, وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, اگر وہ چیز موجود ہوئی تو میں دیکھتا ہوں, اور نہیں بظاہر نہیں ہے, وہ میموری ڈیلیٹ کر دی میں نے, تو اس میں 234 یا اس قسم کا کوئی سال آ رہا ہے. ایپکیور نام تھا اس کا. ایپکیورزم یورپیوں کی اصطلاح لذت گرائی, آج جو یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں انحراف, وہ ایک ایپکیورزم یعنی لذت گرائی, لذت کے لیے زندگی گزارو, کھاؤ پیو, عیش کرو, موج کرو, پورے ہفتے کماؤ, ویکینڈ پہ خرچ کرو. تو کہتے ہیں کہ ایپکیورزم جو ہے نا, اور اس نے کہا ہے کہ لذت کو حاصل کرو اور اپنے مستقبل کو, اپنی عاقبت کو, اپنی آخرت کو اور اپنے خدا کو بھول جاؤ. تو یہی وجہ ہے کہ یورپ میں آج آپ جو انحراف دیکھ رہے ہیں, بدبختیاں ان کے دامنگیر ہیں, وہ سب کیا ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں. اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہے, اس سطح کی نہیں لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک یہ معاشرے میں میڈیا کے ذریعے سے ڈالی جا رہی ہے. ایکیورزم, مادی گرائی, لذت گرائی, سارے ٹی وی اشتہارات جو بن رہے ہیں اسی مادی گرائی کو فوکس کرتے ہوئے بن رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ. مارکیٹنگ الگ ہے, مارکیٹنگ بری چیز نہیں ہے, لیکن مارکیٹنگ کو لذت گرائی کے تحت جو ہے وہ لے کر آنا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے اگر ہم آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ثقافتی یلغار کا مطالعہ کریں تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ثقافتی یلغار جو ہے وہ ایک مقدماتی جنگ ہے, ہدف نہیں ہے ثقافتی جنگ, کلچرل وار ہدف نہیں ہے, بلکہ کیا ہے وہ در حقیقت دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے ثقافتی جنگ کرتے ہیں. اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنی پروڈکٹ, اپنے عقائد, اپنے نظریات آپ کے اندر پہنچاتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں ان کی پروڈکٹس کو خریدیں, ان کی مارکیٹ کو چار چاند لگائیں, ان کی تجارت کو آباد کریں اور ہمارا تسلط ہو سکے. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایکیورزم کا الزام لگایا گیا, شجم تری اس کی مکمل نفی کرتے, کہتے ہیں نہیں حافظ نے ایسا نہیں, بلکہ حافظ نے تو کئی ایک جگہ پر اس کی مذمت بھی کی ہے. اور دم یا عیش نقد کو مختلف جگہ پر جو ہے بقول شجم تری کے 30 سے زیادہ مرتبہ اس کو غنیمت شمار کے, ابن الوقت بنو, وقت شناس بنو. اور وہاں پہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اگر کہتے ہیں کہ اگر من اگر باد خورم ورنہ چھ کھورم بکس حافظ روز خود و عارف وقت خیشم. کہتے ہیں کہ اگر یہاں شراب سے مراد وہ بادہ اور میخوری سے مراد وہ ظاہری شراب نہیں ہے, یہاں پہ یہ مراد نہ لیا جائے. اگر من باد خورم ورنہ چھ کھورم بکس حافظ روز خود و عارف وقت خیشم. کہتے ہیں کہ حافظ جو ہے وہ اپنے راز کو جانتا ہے اور اپنے وقت کا شناسا اور جاننے والا ہے, اس لیے کہ جب میں یہ شراب الفت اور شراب قربت اور شراب یوں کہوں وصال خدا پیتا ہوں پھر میں کسی کا نہیں رہتا, میں اس کا ہو جاتا ہوں. مجھے معلوم ہے اس شراب کو پینے کے بعد, شراب معرفت کو پینے کے بعد میں نے, میں معرفت کو پینے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. اس لیے کہا کہ حافظ راز خود و عارف وقت خویش ہے. حافظ اپنے راز کو جانتا ہے, اپنے وقت کو جانتا ہے. خوب کہتے ہیں قدر, یا ایک اور جگہ کہتے ہیں قدر قدر وقت از ناشناست دل و کاری نکند بس خجالت کے از ان حاصل اوقات بری. کہتے ہیں وہ دل, وہ عارف, وہ انسان جو وقت شناس نہ ہو, ابن الوقت نہ ہو بقول عرفا کے, تو اس صورت میں کہیں وہ ایسا کام نہ کر دے کہ اسے خجالت و شرم کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے تمام اوقات جو ہیں وہ برباد ہو جائیں. یہ مثلا اس کو دوسرے انداز سے ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ سحر گہ رہ روی در سرزمینی ہمیں گفت این معما با قرینی کہ ای صوفی شراب آنگاه شود صاف که در شیشه بمواند اربعینی خدا زان خلق بیدار از صد بار که صد بود باشدش در آستینی نمی بینم نشاط عیش در کس نه در ماندلی نه درد دینی. اس کے بعد کہتے ہیں درون ها تیره شد باشد که از غیب چراغی بر کند خلوت نشینی نه حافظ را حضور درس خلوت نه دانشمند را علم الیقینی. انتہائی خوبصورت اشعار ہیں, اس کا بس جو مختصر خلاصہ کر سکتا ہوں کہ سحر کے وقت, تنہائی کے وقت جو ہے ایک راہ رو جو ہے چلنے والا خدا کا مسافر جا رہا تھا, تو وہ جب اس نے عالم کائنات کا مشاہدہ کیا تو اسرار دیکھے. جب اسرار دیکھی تو وہ پریشان ہوا, کائنات کتنی حسین ہے, تو اس نے یہ معمہ حل ہونا چاہیے. تو کسی نے اس کے کان میں کہا تمہارا کوئی دوست اور قرین ہے, ساتھی ہے جس سے تم پوچھ سکو, یعنی خدا ہے تمہارا, تم کا تعلق ہے. پھر وہ آواز آتی ہے قدرت کی یا حاطف غیبی کی کہ اے صوفی شرب آن گا شب صاحب. صوفی سے مراد کیا, یعنی عارف انسان, خدا کو چاہنے والا, خدا کی طرف بڑھنے والا. تمہیں پتہ ہے شراب جو ہے وہ کب خالص اور صاف ہوتی ہے, کہ در شیشے پہ مانت اربعین, جب چالیس دن اسے مٹکے میں رکھ کر زمین میں دبا دیتے ہیں, چالیس دن کے بعد وہ جا کے اصل مزہ خمار دیتی ہے. یہ کیا ہے, یہ اشارہ ہے من اخلص للہ اربعین صباحا جرت جنابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ. جو چالیس دن خالص کرے گا اس شراب معرفت کو, اپنے دل میں خلوص کا جام پلائے گا, تو یہ شراب معرفت جو ہے یہ خالص ہوگی اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان پہ جاری ہوں گے. یہ جو شراب ہے یہ وہ شراب نہیں, یہ شراب معرفت ہے کہ اے صوفی شراب آنگاہ شود صاف. صوفی اے عرفان, اے عارف, اے منتظر امام زمان, یہ شراب معرفت کب صاف ہوگی, جب چالیس دن خلوص سے تو عبادت کرے گا. خدا زان خیر کے بیزار اثر بر, خدا ایسے اعمال سے, ایسے لباس سے, ایسے الفاظ سے بیزار ہے کہ صد بت باشد اشد راسینی. کہ تم نمازیں تو بہت پڑھو لیکن تمہاری بتوں میں, تمہاری آسینوں میں بت ہوں. نبی نم نشات ایچ درکس, فرماتے ہیں میں, حافظ کہہ رہے ہیں میں لوگوں میں عرفان عرفان اور صوفیت کے بہت شور و ولولہ دیکھ رہا ہوں, بہت شور ہو گئے, لیکن کسی میں نشات عیش نہیں ہے, اپنے وقت شناخت نہیں ہے, صرف نعرے ہیں. نہ درمان دلی نہ درد دینی, نہ دل کا درمان کیا جا رہا ہے, نہ دل کا علاج کیا جا رہا ہے, اور نہ ہی کسی کے دل میں درد موجود ہے، درونها تیر شد باشد از غیب کہ چراغی بر کند خلوت نشینی. کہتے ہیں کہ جب انسان وقت شناس نہ ہو تو کیا ہوگا کہ اس کی دل کی دنیا تاریک ہو جائے گی، اور چاہتے ہو دل کی دنیا روشن ہو تو غیب سے متصل ہو تاکہ خدا کے نور کا جو چراغ ہے وہ تمہاری خلوت اور تمہارے اندر بظاہر ہو. نحافظ را حضور درس خلوت. پھر کہتے ہیں اپنی تقصیر و کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ جو ہے وہ درس خلوت کا اچھا شاگرد نہیں ہے، میں بہت اچھا شاگرد نہیں ہوں. نہ دانشمند را علم الیقینی، اور نہ ہی یہ دانشمند جو مدرسے میں قیل و قال کر کے پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی علم الیقین تک نہیں پہنچا ہے. بس اس کے بعد یہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بہت سارے اشعار گئے ہیں. خوشیری کہتے ہیں صوفی ورزند خویش است. صوفی جو ہے وہ اپنے وقت کو پہچاننے والا ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کہ جو کچھ بھی اس کے لیے پیش آ رہا ہوتا ہے اس حال میں اس کو اولویت دیتا ہے، اس کے مطابق عمل انجام دیتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے الوقت تو سیف قاطع. وقت جو ہے برندہ تلوار، تیز تلوار کا نام ہے. الوقت تو سیف قاطع، شمشیر برندہ ہے. یعنی وقت مثلا چھری چل رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کبھی قصائی کے پاس گئے ہیں، ہاتھ سے قیمہ بنوایا ہے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور قیمہ بنا رہا ہے، اس نے اتنی پریکٹس کی بھی اس کا ہاتھ کبھی نہیں آئے گا. صحیح، یہ مشین چل رہی ہے وہ ایسے ایسے کرتا رہے گا، ایسے ایسے کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت شناس ہے کہ میری انگلی نہیں آنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ وقت جو ہے سیف قاطع، شمشیر برندہ ہے، یعنی اگر تم نے ذرا سی دیر کی انگلی اڑ جائے گی، ذرا سے پیچھے کی قیمہ قیمہ ہو جائے گی، گوشت جو قیمہ بن جائے گا، اندر کی انگلی کا قیمہ بن جائے گا. وقت شناس بنو ایسے جیسے قصا وقت شناس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں الوقت سیف قاطع، وقت جو ہے وہ سیف قاطع ہے اور شمشیر برندہ ہے، یعنی اگر تم نے وقت شناس نہیں بنے تو یہ تمہیں قتل کر دے گی، اس سے تمہیں جو ہے وہ مہار کرنا ہے. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت شناس بننا ہے. اردو والا ابن الوقت نہیں، فارسی والا اور افعال الوقت، کہ ہم وقت شناس بنیں، وقت کی قدر کریں. کہ اتنی تاکید کی گئی ہے وقت کی قدر کرنے کے لیے کہ انسان اگر اپنے وقت کو کھو دے تو پھر وہ صرف کفی افسوس مل سکتا ہے. لہذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک اس نے پہنچائے، اس سے آگے بھی پہنچائے، اور ہمیں وقت شناس بنائے. وقت ظاہری، وقت شرعی وقت شناس بنے، وقت عرفانی کے وقت شناس بنے، اور پھر اجتماعی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کے بھی وقت شناس بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو افسوس نہ کرنے کے نتیجے میں کفی افسوس مرے. یہ جو آپ شہداء دیکھتے ہیں، قاسم سلیمانی یا اسی جیسے دوسرے شہداء، یہ وقت شناس تھے کہ انہوں نے کب کیا کرنا ہے. لہذا دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں عرفان کی حقیقی منازل سے اور اپنے قرب سے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق برحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.